بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلی العظیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ لیل کی آیات 1-11 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارفے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو .sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ ایران کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، جس کا سلسلہ 19 جون تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام آس پاس پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ فلسطین کا مسئلہ اب بھی امت اسلامیہ کا اہم اور زندہ مشترکہ مسئلہ ہے، اور ظالم و غاصب سینی حکومت کا مقابلہ کرنا ظلم اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، جو ایک عوامی فریضہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین کو دہشت گردی کا اڈہ بنا رکھا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ٹرین کا خوفناک حادثہ، درجنوں مسافر جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی، امدادی کاروائیاں جاری۔ ہندوستان میں کرونا کے معاملات میں کمی کے باوجود نئے معاملات اب بھی 1 لاکھ سے زائد۔ مختلف ریاستوں میں کرونا پابندیوں میں نرمی۔ ایران میں 13ویں صدارتی انتخابات کی تیاریاں، امیدواروں کی انتخابی سرگرمیاں، دوسرا ٹی وی مباحثہ منگل کو۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے ریلوے کی تاریخ میں خوفناک حادثے میں 10 مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ سندھ کے ضلع گھوٹکی کے علاقے ڈھرکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 41 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ تصادم سرسید ایکسپریس اور ملت ایکسپریس کے بیچ ہوا۔ ملت ایکسپریس کراچی سے سرگودھا، جبکہ سرسید ایکسپریس راولپنڈی سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد ملت ایکسپریس کی 10 سے زائد اور سرسید ایکسپریس کے انجن سمیت 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جبکہ کچھ بوگیاں کھائی میں جا گریں۔ حکام نے اس حادثے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ بتائی ہے۔ حادثہ علی صبح 3:30 بجے پیش آیا، جب بیشتر مسافر سو رہے تھے۔ حادثے کے بعد اپ اور ڈاؤن ٹریکس پر ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ حادثے کے مقام پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ دشوار گزار راستوں کی وجہ سے بھاری مشینریوں کو جائے حادثہ پر پہنچنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے یومیہ معاملات میں کمی آ رہی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,600 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 1,636 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، اور یوں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,89,00,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 2,427 مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے نتیجے میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 3,49,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی حکام اور میڈیا کا کہنا ہے کہ کورونا انفیکشن کی رفتار سست پڑنے سے ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی تیزی سے کمی آ رہی ہے، اور صحت یاب ہونے والوں کی شرح 93.67 ہو گئی ہے۔ اس درمیان یو پی، دہلی اور مہاراشٹر سمیت مختلف ریاستوں نے کورونا کی پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے، تاہم ریاست ہریانہ میں لاک ڈاؤن کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں مسلسل دوسرے دن بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں پیر کے روز مسلسل دوسرے دن بھی اضافہ ہوا ہے اور تیل کی قیمت نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ گزشتہ 4 مئی سے اب تک 20 بار تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ممبئی میں پیٹرول قیمت 101.52 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ دہلی میں پیٹرول فی لیٹر 95 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے، چنئی میں 96 اور کولکاتہ میں بھی 95 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے۔ کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے پیر کو اپنے ایک بیان میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے دور حکومت میں ٹیکس میں مسلسل اضافے کی لہریں آ رہی ہیں، جس سے مہنگائی عروج پر ہے اور عام لوگوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ خونریزی کا خاتمہ اور قیام امن افغان حکومت اور عوام کا مطالبہ ہے اور یہ پاکستان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صدائے افغان نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر نے اپنے ترکمنستانی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں زور دے کر کہا کہ پاکستان کے تعاون کے بغیر خونریزی کے خاتمے اور قیام امن میں پیش رفت کا امکان نہیں ہے۔ حنیف اتمر نے کہا کہ ہم نے ترکمنستان کے حکام کے ساتھ قیام امن، فوری جنگ بندی، سیاسی مفاہمت کے حصول اور بڑے اقتصادی منصوبوں کے بارے میں بات چیت کی ہے اور اتفاق رائے تک پہنچ گئے ہیں۔ حنیف اتمر نے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا تعاون حتمی ہے اور ہمیں پاکستان کے ساتھ گفتگو اور تعاون کو ہر حال میں برقرار رکھنا چاہیے۔ انہوں نے طالبان گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کو مذاکرات کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ملک کو اہم قومی منصوبے سے محروم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں مذاکرات کے مخالف نہ ہونے کا اپنا دعویٰ عملی طور پر بھی سچ ثابت کرنا چاہیے۔ یہ ایسی حالت میں کہ افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کے پاکستان مخالف بیانات کے بعد پاکستان نے ان کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کر لیے تھے۔ ایران کے 13ویں صدارتی امیدواروں کے درمیان براہ راست دوسرا ٹی وی مباحثہ منگل کو ہو رہا ہے، جبکہ سبھی امیدوار مختلف ذرائع سے اپنے انتخابی منشور اور آئندہ کے پروگراموں کے بارے میں عوام کو باخبر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پورے ملک میں انتخابی گہم گہمی زور و شور سے جاری ہے۔ ایران کے 13ویں صدارتی امیدواروں کے درمیان اپنے اپنے انتخابی منشور کو لے کر ہونے والا براہ راست ٹی وی مباحثہ منگل کو مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے ہوگا، اور اس مباحثے میں صدارتی امیدوار ملک کے ثقافتی، سماجی اور سیاسی مسائل پر گفتگو اور اپنے پروگراموں کا دفاع اور ایک دوسرے کے انتخابی منشور پر تنقید کریں گے۔ اس سے قبل اس قسم کا پہلا مباحثہ ہفتے کے روز ہوا تھا، جس میں اقتصادی مسائل پر بحث و گفتگو ہوئی تھی۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک نامزد امیدوار ابراہیم رئیسی نے کہا کہ پوری دنیا کے ساتھ مفاہمت کا ہونا ضروری ہے، تاہم ملک کی معیشت کو کسی سمجھوتے کے لیے معطل بھی نہیں رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں اپنی ممکنہ حکومت کی خارجہ اور اقتصادی پالیسیوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کو اس بنا پر معطل نہیں رکھا جا سکتا کہ کسی روز کوئی سمجھوتا طے ہو اور کسی دن اس پر عمل ہو، اس طرح کی پالیسی درست نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ وسیع تعلقات کا خواہاں ہے اور یقینی طور پر پڑوسی ملکوں کو سیاسی، ثقافتی اور سیاسی تعلقات کے میدان میں ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور نامزد امیدوار سعید جلیلی نے کہا کہ علاقے میں پیٹرو کیمیکل کی پیداوار کی چھوٹی صنعتوں کی منڈی $135 ارب کے برابر ہے، جس پر توجہ دی جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایران کے ادارے ریڈیو ٹیلی ویژن میں اپنا پروگرام ریکارڈ کرانے کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیل، گیس اور پیٹرو کیمیکل میں ایران کی گنجائش و توانائی کے پیش نظر حکومت کے پاس علاقے کی منڈی اور پڑوسی ملکوں سے ہونے والی آمدنی کا کوئی پروگرام یا منصوبہ ہونا چاہیے۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور نامزد امیدوار سید امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی نے کہا کہ خام مواد پیدا کرنے والے ہمارے ملک کو چھوٹی صنعتوں کے ابتدائی ضروری مواد کی فراہمی میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہونا چاہیے۔ حسین قاضی زادہ ہاشمی نے کہا ہے کہ خام مواد پیدا کرنے والے ہمارے ملک کو چھوٹی صنعتوں کے ابتدائی ضروری مواد کی فراہمی میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور نامزد امیدوار عبد الناصر ہمتی نے بھی کہا کہ پیٹرو کیمیکل اور اسٹیل کی صنعتوں سے اندرونی منڈی کی ضروریات کے ساتھ ساتھ برآمداتی منڈیوں کا بھی تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ صدارتی انتخابات کے ایک اور نامزد امیدوار محسن رضائی نے بھی کہا ہے کہ مختلف اقوام اور مختلف سیاسی گروہوں کا ہر لائق اور باصلاحیت فرد جو توانائی رکھتا ہے اور اچھے کام کر سکتا ہے حکومت کے اقدامات اور ملک میں لائے جانے والی تبدیلیوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ صدارتی انتخابات کے ایک اور نامزد امیدوار مہر علی زادہ نے بھی ملکی اور غیر ملکی نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا ہے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں عوام کی شمولیت اور ان کا کردار بہت اہم ہے اور وہ ملک کے جمہوری نظام کی ساکھ کو مضبوط و مستحکم بنانے اور اس کا تحفظ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایران کے ایک نالج بیسڈ کمپنی کے سائنسدانوں نے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے سالیراویر نامی ہربل دوا تیار کر لی جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ ایران کے محکمہ بایو ٹیکنالوجی نے یہ دوا پردیس نالج بیس کمپنی کے تعاون سے تیار کی۔ اس کو چار مختلف شکلوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس دوا کو ناک اور منہ میں اسپرے کر کے ان جگہوں پر موجود وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا ٹیبلٹ کی شکل میں بھی ہے جو عوارض یا سائیڈ افیکٹ کو کم کرے گی، جبکہ خون میں پائے جانے والے وائرس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ کام آئے گی، اور پھیپھڑے کے انفیکشن کو کم کرنے کے لیے گرم پانی میں ڈال کر بھانپ لینے میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس دوا کا کلینکل ٹرائل بھی مکمل ہو چکا اور ایران کی ڈرگ اینڈ فوڈ اتھارٹی نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اسرائیل کی یامینا پارٹی کے سربراہ نے سینی حکومت کے موجودہ وزیر اعظم کو انتباہ دیا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں اور اس سے زیادہ تباہی نہ مچائیں۔ اسرائیل ٹائمز نے پیر کو اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ نفتالی بینٹ وزارت عظمیٰ کے لیے پہلا آپشن ہے۔ یامینا پارٹی کے سربراہ نے اقتدار میں باقی رہنے کے لیے سینی حکومت کے موجودہ وزیر اعظم نتن یاہو کی دروغ گوئیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میں کسی کی بھی اقتدار پر اجارہ داری نہیں ہے، لہذا وہ لاحاصل کوششوں سے دستبردار ہو جائیں۔ نفتالی بینٹ نے سینی پارلیمنٹ کینسٹ کے اسپیکر سے اپیل کی کہ وہ نئی کابینہ کے لیے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اجلاس بلانے میں تاخیر سے کام نہ لیں، کیونکہ نتن یاہو اس مدت میں یامینا پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل سابق صہیونی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے خبردار کیا تھا کہ نتن یاہو شکست سے بچنے کے لیے ملک کی سیکورٹی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ صہیونی حکومت کی پولیس نے صہیونیوں کو مقبوضہ بیت المقدس میں اشتعال انگیز پرچم ریلی نکالنے کی اجازت دے دی ہے۔ روزنامہ ماریو سمیت صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے پولیس کمانڈر نے آئندہ جمعرات کو انتہا پسند صہیونیوں کو پرچم ریلی نکالنے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ فیصلہ مقبوضہ بیت المقدس میں حالات خراب ہونے اور اس شہر میں تشدد بھڑکنے کے حوالے سے سامنے آنے والے انتباہات کے باوجود کیا گیا ہے۔ روزنامہ ماریو نے لکھا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے صہیونی سیاسی رہنماؤں اور حکام کو بھی بیت المقدس میں نکالے جانے والی اس مجوزہ ریلی کے انعقاد سے اتفاق کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایسی حالت میں کہ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ گیبی اشکنازی اور وزیر جنگ بینی گینٹس نے جو غزہ پٹی میں فلسطینی استقامتی گروہوں کے ساتھ ایک بار پھر جنگ کی آگ بھڑک جانے سے ہراساں ہیں، بیت المقدس میں کشیدگی بڑھنے کے بارے میں خبردار کیا اور وہ کابینہ کا فوری اجلاس بلانے کے خواہاں ہیں۔ دوسری جانب اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار نے دائیں بازو کے انتہا پسند صہیونی گروہوں کی جانب سے اس پرچم ریلی کی کال دیے جانے کے بارے میں کہا کہ اگر صہیونیوں نے مسجد الاقصی میں پھر جارحیت کی کوشش کی تو ہم دوبارہ واپس پہنچیں گے اور صہیونیوں کو تباہ و برباد اور تہ و بالا کر دیں گے۔ 21 مئی کو فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کی جارحانہ جنگ بند ہونے کے باوجود صہیونی فوجی اور انتہا پسند صہیونی غلب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت غزہ میں متعدد جاسوس طیارے بھیج کر اس علاقے کے خلاف اپنے جارحانہ اقدامات مسلسل انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں، تاہم فلسطینی استقامت نے ان جاسوس ڈرون طیاروں کو نشانہ بنا کر غزہ کے خلاف ہر طرح کے اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ دنیا صہیونی حکومت کے مظالم کو کبھی فراموش نہیں کرے گی اور اسرائیل کا یوم حساب آنے والا ہے۔ حالیہ 12 روزہ جنگ میں غاصب صہیونی حکومت کی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی ایک مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو اپنے اقتدار کے آخری ایام میں بھی فلسطینیوں کا خون بہانے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے مزید لکھا کہ اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کی حمایت کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں بات زور دے کر کہی کہ مجرموں کا یوم حساب آنے والا ہے اور اسرائیل کے جرائم کو دنیا ہرگز فراموش نہیں کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں
اور
چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، 12 روزہ جنگ کے بعد مقبوضہ فلسطین میں صہیونی راستوں بالخصوص نیتن یاہو تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار ہیں، مقبوضہ فلسطین میں آئندہ کیا سیاسی تبدیلیاں متوقع ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، غاصب صہیونی حکومت اور ان کی حکومت بالخصوص نیتن یاہو نے ان 12 ایام کے دوران جو بربریت، ظلم اور وحشت کا بازار گرم کیا، اب اس کے آثار سیاسی میدان میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ ویسے تو آپ یقیناً، ہمارے سامعین بھی اس بات سے اچھی طرح آشنا ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت جو نظریات لے کے آئی تھی اور جس نظریے کی بنیاد پہ انہوں نے دنیا بھر سے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان میں سے زائنسٹ طبقے کو، یعنی ایک انتہا پسند گروہ کو علیحدہ کیا اور ایک حکومت کا قیام عمل میں لائے، اور جس انداز سے وہاں سے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا اور پھر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے شہروں کے گرد، اپنی رہائش گاہوں کے گرد دیواریں کھڑی کیں، اور جس طرح غزہ کا محاصرہ کیا گیا، یہ سارا ایک ماضی کا ایک قصہ ہے کہ جس کو جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے ظلم اور تشدد اور بربریت ہے اس 60-70 سالہ تاریخ میں کہ جو شاید ہی کسی قوم پہ اس انداز سے نازل ہوئی ہو کہ جس انداز سے فلسطینیوں پر ظلم ہوا ہے۔ تو اس کے پیچھے یقیناً وہ زائنسٹ لابی، وہ صہیونی نظریہ اور وہ شیطانی افکار و نظریات ہیں کہ جو بظاہر دین کو اور نظریے کو سامنے رکھا گیا، لیکن اس کی پشت پہ جو ایک مافیا ہے اور جو ایک نظریہ ہے کہ جو پوری دنیا پہ قبضے کا نظریہ ہے اور جس کو آج کی دنیا میں غلبے کی جنگ کہتے ہیں، تو اس غلبے کی جنگ کے لیے جو روش اپنائی گئی اور جس کے لیے غاصب صہیونی حکومت میدان میں آئی اور عرصے سے وہ اسی طرف بڑھ رہی ہے، تو وہ تو ایک یقیناً ایک قصہ ہے ظلم و تشدد سے بھرا ہوا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حقیقی چہرے سے پردے اتر رہے ہیں کہ وہ جو بہشت موعود کی تلاش میں آئے تھے کہ یہاں پہ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں گے کہ جس معاشرے کے اندر اچھائیاں ہی ہوں گی اور اچھے لوگ ہی ہوں گے اور یہاں پہ موعود کا انتظار کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ آنے کے بعد ایک پوری دنیا پہ ایک خاص لابی کا جو ہے وہ قبضہ ہوگا، اور اس کے پیچھے انہوں نے نیل سے فرات تک کا ایک آئیڈیا پیش کیا کہ یہاں نیل سے لے کے فرات تک ایک حکومت ہوگی صہیونیوں کی، کہ جو بظاہر یہودیوں کا نام لیا جائے گا اور وہ پھر پوری دنیا کی ایک حکومت کرے گی، اور ان کے اس کے پیچھے ایک لمبے چوڑے عقائد و نظریات ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی صہیونی حکومت داخلی طور پہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے، وہی صہیونی حکومت سیاست بازی، نعرے بازی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو 12 روزہ جنگ یا اس سے پہلے جتنی جنگیں جس میں اسرائیل کو واضح طور پہ ناکامی ہوئی اور اس کے نتیجے میں اسرائیلی عوام کے اندر جو مایوسی اور آئندہ کے بارے میں ایک انسرٹینٹی سی انہیں محسوس ہو رہی ہے، اور وہ جن آداب کو لے کے یا جو سبز باغ دکھایا گیا تھا وہ سبز باغ انہیں اب کہیں پہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ مایوسی سماجی مایوسی ہے، سیاسی مایوسی ہے، اقتصادی مایوسی ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ سرایت کر رہی ہے پورے اسرائیلی معاشرے میں، اور اس کے اثرات بھی نظر آنا شروع ہو رہے ہیں۔ لوگ اسرائیل، اس غاصب صہیونی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں سے اب واپس، جہاں سے وہ آئے تھے اس کے بارے میں، واپس جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ جا چکے ہیں، تو یہ تو ایک سماجی اس کا پہلو ہے۔ لیکن آج کل غاصب اسرائیل یا صہیونی حکومت جس بڑی مشکل سے دوچار ہے وہ ان کا سیاسی ڈھانچہ اور سیاسی ڈھانچے کے اندر آنے والی تبدیلیاں. امریکہ کی اگرچہ پوری حمایت ہے لیکن چونکہ مسئلہ داخلی ہے تو اس میں بیرونی عناصر زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکتے. اسرائیل کو عالمی سطح پہ تو امریکہ بچا لیتا ہے, چاہے وہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر ہو, سیکیورٹی کونسل کے اندر ہو, عالمی برادری ہو, وہاں پہ جب اس کے خلاف کوئی محاذ بنتا ہے تو امریکہ آگے آ جاتا ہے, کہیں پہ ویٹو پاور کا استعمال کر لیتا ہے, کہیں پہ اپنے روب اور دھونس دھاندلی استعمال کر لیتا ہے, کبھی اپنے اتحادیوں کو کھڑا کر کے تو اسرائیل کی حمایت میں ان کا وزن بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس وقت جس مشکل سے اسرائیل دوچار ہے, ظاہر ہے اس کے لیے باہر سے کوئی مدد نہیں ہو سکتی. چار الیکشن ہو چکے ہیں اس وقت اسرائیل کے اندر, اور نیتن یاہو جو پچھلے 12 سالوں سے تقریباً وزارت عظمیٰ کے عہدے پر قابض ہیں, اب ان کا اقتدار جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور وہ بہت جلد ان کا نام اور ان کی شخصیت تاریخ کے کوڑے دان میں تلاش کی جائے گی. اور جس انداز سے وہ اقتدار سے رخصت ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اکثر کی پیشن گوئی یہ ہے کہ آئندہ جو ہی نئی کابینہ بن جائے گی, نیا وزیر اعظم بن جائے گا, تو نیتن یاہو کی آئندہ منزل جو ہے وہ جیل اور زندان ہے, جس کے پیچھے رہ کے اس نے اپنے ان اکاؤنٹس کا حساب دینا ہے, ان مالی بدعنوانی کا حساب دینا ہے کہ جو اس نے ان 12 سالوں میں انجام دی, یا ان ناکامیوں کا جواب دینا ہے, یا ان اختیارات کے بے جا استعمال کا جواب دینا ہوگا کہ جو اس نے 12 سالوں میں انجام دیے, یا جو اختیارات اس کے پاس تھے اور انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا. اس وقت دیکھیں اسرائیل کے اندر ایک انہونا سا کام ہو رہا ہے. نیتن یاہو کے بعد چونکہ یہ کابینہ نہیں بنا سکے اور پارلیمنٹ سے اکثریت کا ووٹ نہیں لے سکے, تو اب جو دو بڑے گروپس اس وقت میدان میں ہیں, ایک نفتالی بینٹ ہیں اور دوسرے یوائل لاپڈ ہیں, یہ دو اس وقت بڑے لیڈر ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر اکثریت لے سکتے ہیں. اور بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ اس وقت جو نیا الائنس بنا ہے نیتن یاہو کے خلاف وہ 8 پارٹیوں پہ مشتمل ہے. اب 8 پارٹیوں میں بھی ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے, یعنی اس کے اندر مختلف نظریات کے لوگ ہیں جو آپس میں متضاد ہیں. ایک طرف دائیں بازو کے انتہا پسند ہیں, ایک طرف بائیں بازو والے ہیں, دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن نیتن یاہو کے مقابلے میں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ نیتن یاہو کو اب اقتدار میں نہیں رہنے دینا. یعنی ان کا بڑا نعرہ اور بنیادی سلوگن یہ ہے کہ نیتن یاہو سے جان چھڑانی چاہیے. ایک اور جو نئی چیز اس دفعہ اس الیکشن میں سامنے آئی ہے, جس پہ عرب دنیا کے اندر بھی سوال اٹھ رہا ہے, کہ اس سے پہلے کبھی بھی اسرائیل کے اندر کوئی عرب پارٹی باقاعدہ انتخابات میں حصہ لے کے اور حکومت کا حصہ نہیں بنتی تھی, لیکن اس دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرب جماعت المحدہ کے نام سے باقاعدہ جو ہے وہ اس نے الیکشن جیتا, الیکشن میں کچھ ووٹس لیے, اس کی اپنی سیٹیں ہیں, ان سیٹوں کی وجہ سے اب جو ہے وہ خود جو نفتالی بینٹ ہیں انہوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ دعوت دی ہے. یعنی ان 8 جماعتوں میں ایک عرب جماعت بھی ہے, ورنہ پہلے یہ تھا کہ عربی بولنے والے کبھی بھی ان صہیونیوں اور یہودیوں کے ساتھ یا تو انتخابات میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے, اگر کوئی اکا دکا شریک ہوتا تھا تو وہ اپنے آپ کو اس سطح پہ لے کے نہیں آتا تھا کہ وہ باقاعدہ کیبنٹ کا حصہ بنے یا کسی الائنس میں چلا جائے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرب جماعت بھی ان کے ساتھ ہے. اب عرب جماعت کے ہونے سے کیا نقصانات ہوں گے, آیا یہ عرب جماعت محمود عباس کی جماعت کے مقابلے میں آئے گی, یہ کس انداز سے حماس کے خلاف سازشیں کرے گی, عرب دنیا کے اندر اس پہ کیا ریئیکشن ہوگا کہ عربی بولنے والے عرب بھی آیا باہر سے آنے والے صہیونیوں اور یہودیوں کے ساتھ مل سکتے ہیں. یہ ایک نیا موضوع جو ہے وہ آئندہ کے لیے شروع ہو گیا. لیکن نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ 8 جماعتیں مل کے نیتن یاہو کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی ہیں, اور امید ہے کہ اس میں نفتالی بینٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں, اور پرائم منسٹر بننے کے ساتھ ساتھ ویسے بھی جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی تقریباً اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. انہوں نے بھی جولائی تک جو ہے وہ ان کی جگہ پہ بھی کسی نئے پریزیڈنٹ نے آنا ہے. اسی طرح جو پارلیمنٹ کا اس وقت اسپیکر ہے وہ چونکہ نتن یاہو کی پارٹی کا ہے, اس کو بھی ہٹایا جائے گا. تو ایک سیاسی لحاظ سے ایک بڑی ہلچل مچے گی اسرائیل کے اندر. اب اس ہلچل کے نتیجے میں یقیناً ایک بحران پیدا ہوگا, اور اس بحران کو نتن یاہو تو ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے. اگرچہ اس کے اندر نفرت کی اور وجہ ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا, اسرائیل کی سیکیورٹی خطرے میں ہے. اگر یہ لوگ کہ جو اس وقت اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں, اگر یہ لوگ جیت کے آ گئے, یہ دائیں بازو کے انتہا پسند ہیں, ان کی یہ خامیاں ہیں, یہ ہے, یہ اسرائیل کو یہ ایسے کر دیں گے, وہ کر دیں گے, بہرحال جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ بظاہر جو اسرائیلی سیاسی دنیا پہ سیاسی معاملات پہ جو نظر رکھنے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاسی لحاظ سے تیزی سے غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ تنزل کی طرف جا رہی ہے, زوال کی طرف جا رہی ہے, اور اس زوال کے نتیجے میں جو ہے وہ اسرائیل کا مستقبل سیاسی لحاظ سے بھی تاریک نظر آتا ہے. آپ جنگی میدان میں مقاومت کے مقابلے میں, یہ تو باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں کہ مقاومت بالآخر جیت کے رہے گی, اپنا حق اور اپنا مطالبہ منوا کے رہے گی, لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے بھی جو شگاف اور جو سوراخ صہیونی اور اسرائیلی پارٹیوں میں بن چکا ہے, اور جو وہاں پہ خلیج پارٹیوں کے اندر آ چکی ہے, جو نفرت ہے ایک دوسرے خلاف, اس کے نتیجہ بھی انتہائی بھیانک ہوگا, اور یہ غاصب صہیونی حکومت بہت جلد اپنے اس ناکامی کی طرف جو ہے وہ اپنے جسے کہتے ہیں نا ناکامی کے گڑھے میں پہنچ جائے گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سامع لیجیے, آپ سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کے موقع پر قوم سے اپنے نشری خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ آئندہ صدارتی انتخابات میں عوام کی بھرپور مشارکت اور منصب صدارت پر لائق ترین شخص کا انتخاب بہت سی مشکلات اور مسائل کو حل کر سکتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے سماجی انصاف کے قیام, کرپشن کے خلاف بلا تفریق اور کھلی جنگ, اور ملکی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے آئندہ منتخب ہونے والے صدر کی ذمہ داریوں کے بارے میں اہم نکات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عوام خود کو انتخابات میں شرکت اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کا پابند سمجھیں. آپ نے اسی طرح صدارتی امیدواروں کو بھی اس جانب متوجہ کیا کہ انتخابی مہم میں عوام کے اصلی مسائل کو اٹھایا جائے. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے انتخابات میں عوام کے ووٹ کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ معاشرے کا ہر فرد معاشرے اور سماج کی سرنوشت کا ذمہ دار ہے. امر بالمعروف سب کی ذمہ داری ہے, اور امر بالمعروف کا سب سے اہم پہلو دینی اور اسلامی حکومت کی حمایت اور پشت پناہی ہے. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے عوام کی حمایت اور پشت پناہی ضروری, اور اسلامی حکومت کے لیے بھی عوام کی حمایت اور پشت پناہی لازم ہے. آپ نے لوگوں کو الیکشن میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ عوام کے سبھی طبقے خود بھی انتخابات میں شرکت کرنے اور اسی طرح دوسروں کو الیکشن میں حصہ لینے کی دعوت دینے کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. رہبر انقلاب اسلامی نے امیدوار کے انتخاب میں بہت زیادہ غور کرنے اور امیدواروں کی کارکردگی پر توجہ دینے کی ضرورت پر تاکید کی, اور فرمایا صرف وعدوں اور باتوں پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا, جیسا کہ ایٹمی مذاکرات کے مسئلے میں بھی جو اس وقت جاری ہیں, صرف باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور ہم نے عہدیداروں سے ہمیشہ کہا ہے کہ بات عمل سے بنتی ہے, باتوں اور وعدوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے انتخابی مہم کے سلسلے میں صدارتی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ صداقت پر مبنی پروگرام پیش کریں, اور ایسے پروگرام پیش کریں جو قابل عمل ہوں, اور عوام کے اندر انقلاب اسلامی کے بارے میں مایوسی پیدا کرنے سے پرہیز کریں. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنی تقریر میں الیکشن کے امیدواروں کو نصیحت کی کہ وہ ایسا کوئی وعدہ نہ کریں جسے پورا نہ کر سکتے ہوں. انہوں نے امیدواروں سے ایک اہم درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ہر امیدوار اپنے آپ کو سماجی انصاف کے قیام اور غریب اور امیر کے درمیان موجود فاصلے کو کم کرنے کا پابند سمجھے. ایران میں 13ویں صدارتی انتخابات کے لیے گہما گہمی جاری ہے. صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا ٹی وی مباحثہ ہفتے کے دن ایران کے معیاری وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوا اور رات 8 بجے تک جاری رہا. یہ ٹی وی مباحثہ آر ای آر آئی بی کے چینل 1 اور نیوز چینل سے ایک ساتھ نشر کیا گیا. ایران کے صدارتی امیدواروں کے پہلے ٹی وی مباحثے میں اقتصادی اور معاشی مسائل پر بحث ہوئی۔ صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا ٹی وی مباحثہ منگل 8 جون کو اور تیسرا اور آخری ٹی وی مباحثہ سنیچر 12 جون کو ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ کورونا کی وجہ سے صدارتی امیدوار جلسے اور ریلیوں سے گریز کر رہے ہیں اور اپنی انتخابی مہم قومی نشریاتی ادارے IRIB کے مختلف ریڈیو، ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلے ٹی وی مباحثے کے بعد انسٹاگرام پر اپنے پیغام میں صدارتی امیدواروں کو ایک دوسرے کی توہین اور شخصیت کشی سے منع فرمایا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، مجھ کو میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا ایران کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی پروگرام۔ تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
Thank you. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 خرداد، 26 شوال اور 7 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات جون سن 1631 عیسوی کو مغل بادشاہ شاہجہاں کی ملکہ ممتاز محل کا انتقال ہوا. ممتاز محل مغل بادشاہ جہانگیر کے وزیر اعظم آصف خان کی بیٹی اور ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھیں. ان کا اصل نام ارجمند بانو تھا. وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھیں. 1611 عیسوی میں ان کی پھوپھی نور جہاں کی شادی جہانگیر سے ہوئی تو دربار سے ان کے والد کی قربت ہوئی اور پھر 10 مئی 1612 عیسوی کو جہانگیر کے بیٹے شہزادہ خرم سے ان کی شادی ہوئی. بعد میں جب شہزادہ خرم شاہجہاں کے نام سے تخت نشین ہوئے تو اپنی ملکہ ارجمند بانو کو ممتاز محل کا لقب دیا. ممتاز محل کے انتقال کے بعد شاہجہاں نے دوسری شادی نہیں کی بلکہ اپنی ساری توجہ ان کی یاد میں ایک عالیشان عمارت کی تعمیر پر صرف کی جو آج پوری دنیا میں تاج محل کے نام سے مشہور ہے. سات جون سن 1848 عیسوی کو 19ویں صدی عیسوی کے معروف فرانسیسی مصور پال گولین پیرس میں پیدا ہوئے. چونکہ انہیں فن مصوری سے بہت دلچسپی تھی اس لیے انہوں نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی اور مصوری کے فن کو اختیار کر لیا. ان کی تصویروں کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں بدحالی پیدا ہو گئی. لیکن انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہاری بلکہ رات دن محنت اور دلچسپی کے ساتھ اپنی پینٹنگ تیار کرنے میں مصروف رہے. 1903 عیسوی میں 55 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. انتقال کے چند ماہ بعد انہیں شہرت حاصل ہوئی. سات جون سن 1879 عیسوی کو پیرو، چلی اور بولیویا کے درمیان 5 سالہ جنگ کا آغاز ہوا. یہ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ حکومت بولیویا نے چلی کے ایک کمپنی سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا تھا جس پر چلی نے بولیویا پر حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی. اس جنگ میں چلی کو کامیابی حاصل ہوئی جس نے ایک معاہدے کی روح سے بولیویا کے تمام ساحلی علاقوں اور پیرو کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا. چھبیس شوال 1293 ہجری قمری کو ایران کے بزرگ عالم دین اور مجتہد آیت اللہ سید عبد المحمد موسوی نے وفات پائی. انہوں نے 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن اور دینی علوم کے حصول کا آغاز کیا اور 24 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. اس کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے. انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کیں جو سب کی سب قلمی نسخوں کی صورت میں موجود ہیں۔ ان کی تصانیف میں شرح عروۃ الوثقی اور ذخیرۃ العباد خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سات جون سن 1980 عیسوی کو صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ایک جارحانہ اقدام میں بغداد کے نزدیک واقع عراق کے تیموز ایٹمی بجلی گھر پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ صہیونیوں کا یہ فوجی اقدام ایران پر عراقی جارحیت کے موقع سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے انجام پایا۔ اگرچہ عراق کے ایٹمی بجلی گھر کی تباہی پر عالمی رائے عامہ نے افسوس کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے صہیونی حکومت کی مذمت کی، لیکن تل ابیب کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے پاس 200 سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں۔ سترہ خرداد سن 1354 ہجری شمسی کو تحریک 15 خرداد کی سالگرہ کی مناسبت سے قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ کے طلبہ نے نماز مغربین سے پہلے ایک اجتماع میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہدائے 15 خرداد کی حمایت میں نعرے لگائے، جس پر شاہی حکومت کے کارندوں نے مدرسہ فیضیہ اور طلبہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ظالم و جابر شاہی حکومت کے خلاف زبردست احتجاج ہوا۔ مدرسہ فیضیہ اور طلبہ پر حملے میں شاہی حکومت کے کارندوں نے مدرسے کا محاصرہ کیا اور طلبہ پر وحشیانہ طریقے سے تشدد کیا۔ اس دوران شاہی کارندوں نے تقریباً 350 افراد کو گرفتار کر لیا، اور سرکاری اہلکاروں کے تشدد کے سبب اس قیام اور اجتماع کا خاتمہ ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ہم ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے متعلق خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایران کے صدارتی انتخابات کی خصوصیات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد انتخابات کے منظم انعقاد سے ایران کے اداروں میں انتخابات کی اہمیت اور مقام کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کسی وقفے کے بغیر انجام پانے والے اس جمہوری عمل کے تسلسل سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام میں دینی جمہوریت کی تقویت میں انتخابات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ایران کے آئین میں اس امر پر تاکید کی گئی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کی بنیاد عوام کے ووٹوں پر استوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظام کے تمام ارکان کو عوام کے ووٹوں سے ہی جواز حاصل ہوتا ہے۔ آئین کی شق نمبر 56 ایران میں دینی جمہوریت کے اصول سے متعلق ہے۔ اس شق میں کہا گیا ہے کہ کائنات اور انسان پر مطلق حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی نے انسان کو اپنی سماجی تقدیر کے فیصلے کا اختیار دیا ہے۔ کوئی شخص بھی اس سے یہ حق چھین نہیں سکتا ہے، نہ ہی اسے کسی خاص فرد یا گروہ کے فائدے میں استعمال کر سکتا ہے۔ قوم ان طریقوں کے مطابق جو بعد والی شقوں میں درج ہیں اس حق کو استعمال کر سکتی ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد انتخابات ہمیشہ اسلامی جمہوری نظام کی عوامی بنیادوں کی تقویت کا سبب بنے ہیں۔ انتخابات میں مختلف افکار و نظریات کے باوجود آخرکار عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے انتخاب کرتے ہیں۔ رواں سال بھی ایران میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ انقلاب کی کامیابی سے اب تک عوام نے تمام انتخابات میں بھرپور انداز میں شرکت کی ہے اور ملک کے تمام اہم مسائل اور ذمہ داریوں کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ در حقیقت عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے ملکی امور کے انتظام کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سماجی ذمہ داری بھی ادا کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوری نظام میں صدر کا عہدہ ایک رسمی عہدہ نہیں ہے، صدر کو وسیع اختیارات اور اہم ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ حکومت کے اہم رکن یعنی مجریہ کی سربراہی صدر کو دی جاتی ہے، اسی وجہ سے ملک کے اہم امور کا انتظام چلانے، نیز اقتصادی ترقی و پیش رفت، ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد، مختلف شعبوں کے لیے بجٹ اور وسائل و امکانات مختص کرنے کے سلسلے میں اصلاح یعنی سب سے زیادہ صلاحیت رکھنے والے صدر کے انتخاب کا براہ راست عمل دخل ہوتا ہے۔ آئین کی شق نمبر 115 میں صدارتی امیدواروں کی شرائط کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صدر کا انتخاب درج ذیل شرائط کے حامل مذہبی و سیاسی مردوں میں سے عمل میں لایا جانا چاہیے۔ ایرانی نژاد، ایرانی شہری، مدیر، مدبر، اچھے ماضی کا حامل، امین، متقی، مومن اور اسلامی جمہوریہ ایران کے قوانین اور ملک کے سرکاری مذہب کو ماننے والا۔ دوسرے ممالک میں بھی صدارتی امیدواروں کے لیے شرائط ہوتی ہیں، مثلاً فرانس کے انتخابی قوانین کی شق نمبر 44 میں منتخب ہونے کی شرائط اور رکاوٹوں کے سلسلے میں آیا ہے کہ ہر وہ فرانسیسی عورت اور مرد جس میں منتخب ہونے کی شرائط پائی جاتی ہوں وہ صدارتی امیدوار بن سکتا ہے اور منتخب ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ آئین میں درج اصولوں کے مطابق نااہل اور منتخب نہ ہو سکنے کا مستحق نہ ہو۔ فرانس کے انتخابی قوانین کی شق نمبر 112 میں منتخب ہونے والوں کی کم از کم عمر 23 سال مقرر کی گئی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ عمر کا تعین نہیں کیا گیا ہے، اور شق نمبر 129 میں آیا ہے کہ سزا یافتہ افراد کی سزا اگر ایسی ہو کہ انہیں یقینی طور پر صدارتی امیدوار بننے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہو تو ایسے افراد منتخب ہونے کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طرح 18 جون 1976 عیسوی کے قانون کے مطابق صدارتی امیدواروں کی تعداد کم کرنے کے لیے طے کیا گیا ہے کہ ہر صدارتی امیدوار کو منتخب ہونے والے سیاستدانوں کی تائید اور حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے رواں برس 17 فروری کو اپنے خطاب کے دوران آئندہ صدارتی انتخابات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انتخابات کو ملک کے لیے ایک سنہری موقع قرار دیا اور فرمایا کہ البتہ اسلامی جمہوریہ کے مخالفین نہیں چاہتے ہیں کہ نظام اس اہم موقع اور گنجائش سے ملک کی ترقی و پیش رفت کے لیے فائدہ اٹھائے، لیکن انتخابات میں عوام کی بھرپور اور انقلابی شرکت ملک کی سلامتی، دشمنوں کی پسپائی اور ان کے لالچ میں کمی کا سبب بنے گی، لہٰذا یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کی ہے کہ ملک کی مشکلات کا حل انتخابات میں جوش و جذبے کے ساتھ عوام کی شرکت اور مناسب شخصیت اور سب سے زیادہ صلاحیت کے حامل امیدوار کے انتخاب میں مضمر ہے۔ ایران کے سیاسی نظام میں انتخابات کی بنیاد جمہوریت، نیز سیاسی اور سماجی شعبوں میں فیصلوں سے متعلق عوام کی مؤثر شرکت پر استوار ہے۔ ایران میں انتخابات میں شرکت قانونی طور پر لازم ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ دینی اور سماجی فرض نیز انفرادی حق کے طور پر معاشرے میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس اصول کے مطابق عوام اپنی براہ راست اور خفیہ رائے دہی کے ذریعے 4 انتخابات یعنی صدارتی انتخابات، پارلیمانی انتخابات، بلدیاتی انتخابات اور ماہرین کی کونسل یا مجلس خبرگان کے انتخابات میں حصہ لے کر ملکی امور چلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو انتخابات کا انعقاد ہمیشہ اسلامی جمہوری نظام کی عوامی بنیادوں کی تقویت کا سبب بنا ہے۔ سول اور سیاسی میدانوں میں سرگرم افراد مختلف امور کے بارے میں اپنے افکار و نظریات پیش کر کے اسلحہ کے انتخاب کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ مختلف افکار و نظریات کے حامل عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ انہیں اپنے منتخب سیاسی نظام پر اعتماد ہے اور وہ اس کے حامی ہیں۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ اسلامی جمہوریہ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات سے متعلق ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ یہ سلسلہ 19 جون تک جاری رہے گا اور انہی موضوعات پہ ہمارے مختلف پروگرام بھی نشر ہوتے رہیں گے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ پروگرام آئین صحافت میں سامعین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں سے سیاسی تجزیوں کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست، معاف کیجیے گا، ایران سے شائع ہونے والے اخبار سیاست روز، جس نے سرخی لگائی ہے اسرائیل خانہ جنگی کے دہانے پر۔ سیونی حکومت کی داخلہ سیکیورٹی کے ادارے شین پیٹ نے 12 برسوں بعد نیتن یاہو کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بے حد حساس دور میں تشویش ظاہر کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں میں تشدد اور جھڑپوں کی جانب سے خبردار کی ہے۔ شین پیٹ کے سربراہ ناداو ارگومان نے ایک بیان جاری کر کے بغیر کسی شخص یا پارٹی کا نام لیے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں تشدد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی بھی بڑھ رہی ہے، جسے کچھ لوگ اور جماعتیں سے اپنی غیر قانونی اور پرتشدد سرگرمیوں کا جواز قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ واقعات شدید جھڑپوں یہاں تک کہ خانہ جنگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ دریں اثنا سینی حکومت کے وزیر جنگ نے غزہ پٹی کے ساتھ ایک اور جنگ کے آغاز کے خوف سے مقبوضہ بیت المقدس میں فلیگ مارچ کے پروگرام کو منسوخ کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر روزنامہ القدس العربی نے فلیگ مارچ کے بارے میں خبر لگائی ہے۔ اخبار لکھتا ہے اسرائیلی پولیس نے پرچم ریلی یعنی فلیگ مارچ کی اجازت دے دی ہے، جس میں ہزاروں یہودی آبادکار شرکت کریں گے اور جو بیت المقدس میں مسجد الاقصی کے باب العمود تک نکالی جائے گی۔ اسرائیلی اخبار ماریو نے بتایا کہ پولیس نے معینہ وقت میں پرچم ریلی کے انتظام کی ذمہ داری قبول کی ہے جو اگلی جمعرات کو نکلنے والی ہے۔ واضح ہے جمعے کے روز اسرائیل کے کئی شدت پسند جماعتوں نے اس اشتعال انگیز ریلی میں حصہ لینے کی کال دی ہے۔ یہ ریلی مسجد الاقصی کے باب العمود سے ہو کر دیوار البراق تک جائے گی، جسے اسرائیلی دیوار گریہ کہتے ہیں۔ ہفتے کے روز بیت المقدس میں حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے کہا کہ ہم غاصب سیونیوں کی کسی بھی نئی حماقت کی جانب سے خبردار کرتے ہیں جس کا وہ بیت المقدس میں منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے بیت المقدس کے شہریوں اور فلسطینیوں کو دعوت دی ہے کہ وہ جمعرات کے روز مسجد الاقصی کی طرف مارچ کریں اور اسے صہیونیوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رکھیں۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ لکھتا ہے ہند پاک کے مابین جنگ بندی معاہدے سے عوام خوش، سرحدی علاقوں میں معمول کی زندگی دہائیوں بعد بحال۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے سے سرحدی عوامی حلقوں میں خوشی پائی جا رہی ہے. برسوں تک خوف و ہراس میں رہنے کے بعد اب سرحد پر بسنے والے لوگ بغیر کسی خوف کے معمولات زندگی میں مصروف ہیں. تاہم سرحدی مکینوں نے بتایا کہ مذکورہ سرگرمیاں کئی دہائیوں کے بعد بحال ہوئی ہیں. پونچھ کے سرحدی گاؤں دیگوار کی حد متارکہ سے چند میٹر کے فاصلے پر اپنے کھیتوں میں حال ہی میں تیار ہونے والی فصل کی کٹائی کرتے ہوئے ایک کنبے کے تقریباً تمام عمر سے وابستہ افراد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 3 ماہ سے ان لوگوں کو بھی احساس ہوا ہے کہ اب وہ امن کی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس امن معاہدے سے دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں پر بسنے والی عوام راحت کی سانس لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 3 یا 4 ماہ قبل سرحدوں پر رہنے والے لوگ اپنی کھیتوں کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے, لیکن اب وہ لوگ دیر گئے یعنی رات گئے اپنی کھیتی باڑی وغیرہ بغیر کسی خوف و ہراس کے کرتے ہیں. اور آخر میں روزنامہ جنگ کی ایک خبر ہے. امریکی میگزین پاکستان کے معاشی استحکام کا معترف ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس, جس کے بعد پروگرام اقتصاد نامہ نشر کیا جائے گا, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر ہیں سامعین. اس پروگرام میں ہم ایران اور ہندوستان کے تعلقات کو درپیش چیلنجوں کے حوالے سے آرائز پیش کریں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے ایران اور ہندوستان کے مابین سائنسی, ثقافتی, میڈیا اور صحت کے تعاون کے بارے میں بات کی تھی. اس پروگرام میں ہم ایران اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو درپیش چیلنجوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. واشنگٹن کے ساتھ نئی دہلی کے روابط ایران اور ہندوستان کے تعلقات میں بہتری کے تعلق سے ہمیشہ بدگمانی کا سبب رہے ہیں. بعض کا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ تہران کے ساتھ نئی دہلی کے تعلقات ممکن ہے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدوں کی راہ میں بڑی رکاوٹ شمار ہو. اس کے باوجود اس کا امکان نہیں ہے کہ تہران کے ساتھ نئی دہلی کے تعلقات کے نتیجے میں امریکہ کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات میں کمی آ جائے گی. مودی کی وزارت عظمیٰ کے دور میں ہندوستان کے سرکاری حکام کے موقف سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نئی دہلی ایران اور امریکہ کے درمیان درمیانی راستہ تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. دونوں ملکوں نے بارہا دو طرفہ تعلقات پر تیسرے فریق کے اثر انداز نہ ہونے پر تاکید کی ہے. ایران میں برصغیر کے مسائل کے ماہر ڈاکٹر نوزر شفیع کا خیال ہے کہ جب ہم مستقبل پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ مستقبل ایشیا سے متعلق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشیا میں صارفین کی مارکیٹ, پیداواری منڈی اور توانائی کے وسائل وافر مقدار میں پائے جائیں گے. اس نقطۂ نگاہ کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایران اور ہندوستان مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے تعلقات میں توسیع دینے کے ضرورت مند ہیں. اس ماہر کے بقول ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہو جائے اور ایران بھی ایک علاقائی طاقت میں تبدیل ہونے کے در پہ ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس طرح کے مواقع حاصل کرنے کے لیے مختلف معاشی، سیاسی، سیکیورٹی، جیو پولیٹیکل اور توانائی کے شعبوں میں باہمی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے پر توجہ دینے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایران اور ہندوستان آسانی کے ساتھ اپنی ضرورتوں کے بڑے حصے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے دونوں ملکوں کو چاہیے کہ باہمی تعاون کے لیے روڈ میپ تیار کریں۔ یہ روڈ میپ تہران اور نئی دہلی تعلقات کو ثبات و استحکام عطا کر سکتا ہے اور ان دونوں ملکوں کے تعلقات پر پڑنے والے بعض مسائل کے منفی اثرات کی روک تھام کر سکتا ہے۔ سامعین، ایران اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کا اہم ترین حصہ ہندوستان کا اپنی ضرورت کے مطابق ایران سے تیل اور گیس کی خریداری کرنا ہے۔ عام طور پر ایران سالانہ 12% سے زیادہ ہندوستان کی تیل کی ضرورت کو پورا کرتا رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں کے دوران امریکی پابندیوں کی تاسی کے باعث ہندوستان کی ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپنیوں کی جانب سے قرضوں کی عدم ادائیگی مشکل سے دوچار ہو گئی ہے۔ ان ہندوستانی کمپنیوں کو تیل کے قرضوں کی رقم ادا کرنے کے لیے ہندوستان کے سینٹرل بینک کی اجازت ضروری ہے، جبکہ یہ بینک ایران کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں کے زیر اثر احتیاط کو ہمیشہ مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ تہران اور نئی دہلی کے تعلقات میں توسیع کے بعض مخالف حلقوں نے بینکوں کے توسط سے ایران کے قرضوں کی ادائیگی کی مخالفت کے امریکی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور ایران کے قرضوں میں تاخیر یا ان کو نہ ادا کرنے کے ذریعے کوشش کی ہے کہ اس سے زیادہ منافع کمائیں اور بہرہ مند ہوں۔ بہرحال ہندوستان کو ایران سے تیل کی درآمد جاری رکھنے کا فیصلہ کرنے میں سخت و دشوار حالات کا سامنا ہے۔ نئی دہلی امریکہ سے براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے دوسرے طریقوں سے واشنگٹن سے مراد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ البتہ موجودہ حالات میں ممکن ہے کہ جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں قدم رکھنے کے بعد امریکہ اور ہندوستان اور ہندوستان اور ایران کے باہمی تعاون کی صورتحال بھی تبدیل ہو جائے۔ اسی سبب سے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ماضی کے برخلاف ہندوستان اپنی ریفائننگ اور تیل کمپنیوں سے ایران سے تیل کی درآمد کو مکمل طور پر روکنے کے لیے نہیں کہے گا اور مقامی کرنسی میں ادائیگی اور بیمے کے لیے متبادل ذریعے کی پیشگوئی جیسے اقدامات کر کے امریکی پابندیوں کے مقابلے میں ان کمپنیوں کی حفاظت کرے گا۔ اس کے باوجود ایران اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں سے ایک نئی دہلی کی جانب سے ایران کے مالی مطالبات کو پوری طرح سے ادا نہ کیا جانا ہے۔ ایران اور ہندوستان کے تعلقات پر اثر انداز ہونے والا ایک اور عامل تہران اور اسلام آباد کے تعلقات ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان جنوبی ایشیا میں دو ایٹمی حریف ہیں اور ان دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کی مالکیت کے مسئلے پر تنازع جاری ہے اور اب تک 3 بار ان کے درمیان جنگ بھی ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران اور پاکستان کے درمیان ثقافتی، سیکیورٹی اور معاشی تعلقات بھی نئی دہلی کے لیے اہم اور حساس ہیں۔ سیکیورٹی کے شعبے میں ہندوستان پاکستان تعلقات ایک اہم مسئلہ ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ممکنہ جنگ کے مد نظر پاکستان کو یہ امید ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہر حالت میں نئی دہلی کے مقابلے میں اسلام آباد کی حمایت کرے گا۔ ثقافتی شعبے میں بھی پاکستان برصغیر کے دیگر ملکوں کی طرح ایران کو اپنی تہذیب و تمدن کا گہوارہ سمجھتا ہے۔ پاکستانی ادب و ثقافت میں فارسی زبان کا بول بالا ہے جو ایران اور پاکستان کے ثقافتی اشتراکات کا آئینہ دار ہے۔ اقتصادی شعبے میں بھی توانائی کا مسئلہ اسلام آباد کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی سبب سے اسلامی جمہوریہ ایران کی مجوزہ امن پائپ لائن کا ہندوستان سے زیادہ پاکستان میں خیر مقدم کیا گیا۔ سامعین، پاکستان کے بعض حلقوں میں ایران اور پاکستان کے تعلقات کے فروغ کی راہ میں ہندوستان کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل ہندوستان کے بھی بعض حلقے ایران اور پاکستان کے درمیان کسی بھی قسم کے رابطے کو نئی دہلی کے نقصان میں سمجھتے ہیں۔ یہ ایسے میں ہے کہ اس طرح کی باتیں محض ایک بدگمانی کا نتیجہ ہیں، کیونکہ دو ملک کسی تیسرے ملک پر اپنے تعلقات کے منفی اثرات ڈالے بغیر باہمی تعاون اور ترقی کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو ہمیشہ توقع رہی ہے کہ کشمیر کے تنازع میں اسلامی جمہوریہ ایران نئی دہلی کے مقابلے میں اسلام آباد کے موقف کی حمایت کرے، چنانچہ بہت سے مواقع پر ہندوستان نے اپنی ناراضگی بھی ظاہر کی ہے۔ افغانستان کے مسئلے میں بھی ہندوستان کے ساتھ ایران کا تعاون، من جملہ چابہار بندرگاہ میں ہندوستان کی سرمایہ کاری اور ہندوستان کی افغانستان میں رسائی کو ممکن بنانے کے حالات فراہم کرنے کا ایران کا اقدام پاکستان کی ناراضگی کا باعث بنا ہے۔ اسی سبب سے اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے مفادات کی بنیاد پر کوشش کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ اچھے اور مناسب تعلقات برقرار رکھیں۔ اگرچہ امریکہ، صہیونی حکومت اور سعودی عرب نے بھی حالیہ برسوں کے دوران تہران اور نئی دہلی کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو روکنے کی کوشش کی ہے، البتہ گزشتہ چند برسوں کے دوران تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے وجود میں لائے جانے اور اس دہشت گرد گروہ کی سعودی عرب کی جانب سے حمایت پر نئی دہلی کی سخت تنقید نے ہندوستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہندوستانی عوام میں جملہ دانشوروں اور مبصرین نے مظاہرہ کر کے سعودی عرب کے ذریعے داعش دہشت گرد گروہ کی حمایت اور اس گروہ کی مدد کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنی دشمنی جاری رکھتے ہوئے اس امر میں کوشاں ہے کہ توانائی کے شعبے میں ہندوستان کی توجہ مبذول کر کے ایران کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کے فروغ کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ اس سلسلے میں ریاض ہندوستان کو درآمد کیے جانے والے تیل کا بڑا حصہ خود سے مختص کرنے میں کوشاں ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے بقول ان کے ملک کے کل تیل کی درآمدات کا 18% سعودی عرب فراہم کرتا ہے۔ سعودی عرب میں ہندوستانی لیبروں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی کہ جن کی آمدنیاں نئی دہلی حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ شمار ہوتی ہیں، ہندوستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں مؤثر ہیں۔ نئی دہلی حکومت نے ہمیشہ سعودی عرب کے روزگار کے شعبے میں ہندوستان کے مزدور کوٹے میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان کے زیادہ تر حلقے سعودی عرب کے اثر و رسوخ میں اضافے کو ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان تکفیری وہابیت کے فروغ کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ ممکن ہے ہندوستان اور خاص طور پر کشمیر کے لیے منفی نتائج کا حامل ہو اور اس ملک میں ادیان و مذاہب کے درمیان قائم پرامن بقائے باہمی کو ختم کر دے۔ اس بنا پر بیشتر ہندوستانی حلقوں کا خیال ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ریاض کے تخریبی اقدامات اور اسی طرح تہران اور نئی دہلی کے تعلقات میں پھوٹ ڈالنے کی اس کی کوششوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اصفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ ماہرین معاشیات کے مختلف موضوعات کے بارے میں خیالات بھی آپ کی خدمت پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں شامل رہیں گی، تو دیکھتے رہیے پروگرام اقتصاد نامہ۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے آغاز میں سب سے پہلے ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
ایران تیل کے کنویں کی کھدائی کا سیمنٹ تیار کرنے والے ممالک میں شامل۔ ایران کی پالیمر صنعتوں کی $1 ارب سے زائد برآمدات۔ افغان سرمایہ کاروں کی ایران میں $100 ملین کی سرمایہ کاری۔ ایرانی انجینئروں کی کوششوں سے تیل کے کنوؤں کی کھدائی کا سیمنٹ کے جس کا گہرے اور بہت زیادہ دباؤ والے کنویں سے تیل نکالنے میں بہت زیادہ استعمال ہے تیار کر لیا گیا ہے، اور ایران مشرق وسطی کا واحد ملک ہے کہ جو یہ سیمنٹ تیار کر رہا ہے۔ تیل کے کنوؤں کی کھدائی کا سیمنٹ تیل کی صنعت میں استعمال ہونے والی ایک اہم چیز ہے اور ایران نے اس کی پیداوار اب دوبارہ شروع کر دی ہے کہ جو گزشتہ چند برسوں کے دوران رک گئی تھی۔ یہ سیمنٹ اپنے پیداواری طریقے کے لحاظ سے منفرد کوالٹی کا حامل ہے کہ جو ایران کی کھدائی کی صنعت کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس سیمنٹ کی تیاری سے ایران نے اس کی درآمد بند کر دی ہے اور ملکی مارکیٹ کی طلب کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ تیل کی صنعت سے وابستہ دیگر ملکوں کو یہ سیمنٹ برآمد بھی کر سکتا ہے۔ ایران نیشنل پالیمر ایسوسی ایشن کے برآمدی کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 1.3 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی پالیمر اور پلاسٹک صنعت کی مصنوعات برآمد کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ پالیمر مصنوعات کی برآمدات میں آرمینیا کا پہلا جبکہ جمہوریہ آذربائیجان کا دوسرا نمبر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی پالیمر مصنوعات کی برآمدات کے لیے نئی منڈیاں تلاش کی جا رہی ہیں جبکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے معاہدے بھی کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ برسوں کے دوران یوریشیا اقتصادی یونین کے ساتھ ترجیحی معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں کہ جس میں کافی چیزیں شامل ہیں اور ان میں سے 60% کا تعلق پالیمر اور پلاسٹک کی صنعتوں سے ہے۔ ایران اور افغانستان کے ایوان تجارت کے سربراہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے سرمایہ کاروں نے گزشتہ سال کے دوران ایران میں تقریباً 100 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں افغان سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایران اور افغانستان کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے تقریباً 100 اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں اور گزشتہ سال کے دوران ایران میں ان کی سرمایہ کاری تقریباً 70 سے 100 ملین ڈالر کے درمیان رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری میں اضافے کو دیکھتے ہوئے توقع کی جا رہی ہے کہ رواں سال کے دوران یہ بڑھ کر 150 ملین ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔
ایران اور روس کے درمیان بہت سے شعبوں میں خاص طور پر فشریز اور زراعت کے شعبے میں تعاون تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران اور روس کے وزرائے زراعت نے زراعت کے شعبے میں دونوں ملکوں کے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ ماسکو میں ہونے والی وزرائے زراعت کی اس ملاقات میں دونوں ملکوں نے زراعت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ روس کے وزیر زراعت نے مختلف شعبوں میں ایران اور روس کے تعاون میں قابل ذکر اضافے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ زراعت کے شعبے میں بھی دونوں ملکوں کے تعاون میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر زراعت نے روس کے فشریز کے شعبے کے انچارج سے ملاقات میں کہا کہ بحیرہ خزر یا کیسپین سی اس کے تمام ساحلی ممالک کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی تجویز یہ ہے کہ بحیرہ خزر میں مچھلیوں کے بچے چھوڑ کر اور شکار میں کمی کر کے آبی حیات کے تحفظ کے لیے اس مشترکہ منصوبے میں باہمی تعاون کرنا چاہیے۔
ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب صادق سازگاری اس موضوع کے بارے میں کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں؟
سلام، روزتون بخیر۔
آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ابھی حال میں ہی ایران اور روس کے وزرائے زراعت کاظم خوازی اور دیمیتری پاتروشیف کی ملاقات ہوئی اور دونوں ممالک نے زراعت اور دوسرے جو مربوط شعبے ہیں ان میں تعاون اور سرمایہ کاری کی بات کی اور کہا گیا کہ زراعت اور اس کے جو ذیلی حصے ہیں اس میں بہت زیادہ ترقی ہوگی اور آئندہ برسوں میں اسے دیکھا جائے گا۔ روس نے ایران اور یوریشیا کے مابین آزاد تجارت کے سلسلے میں بھی اور اس کو اس کی رفتار بڑھانے کے سلسلے میں بھی سرمایہ کاری پر بات کی اور یہ کہ ایران اور روسی تاجر جو ہیں وہ خصوصاً نجی شعبے میں تعاون کے لیے بڑے پیمانے پر تیار ہیں اور دونوں ممالک کے سربراہان بھی چاہتے ہیں کہ یہ جلد از جلد یہ شعبہ جو ہے اس میں ترقی دکھائی دے۔ تقریباً روس جو ہے وہاں پر صنعت زراعت بہت ترقی یافتہ صنعت ہے اور بہت بڑے پیمانے پر غلہ حاصل ہوتا ہے اور 80% جو روس کی برآمدات ہیں وہ بھی زراعت کے سلسلے کی ہیں۔ لہٰذا اگر بحیرہ خزر سے لے کر خلیج فارس تک اگر ایک وسیع تعاون کا منصوبہ اس پر دستخط ہو جائے جائے تو یقیناً دونوں ممالک کے فائدے میں ہوگا۔ دوسری جانب مختلف جانوروں کے سلسلے میں، مویشیوں کے سلسلے میں یا ماہی گیری کے سلسلے میں تعاون ممکن ہے اور یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور خصوصاً خاویاری مچھلیوں کے کو محفوظ بنانے کے سلسلے میں تعاون جو ہے ایران اور روس کے درمیان متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلیوں کے شکار، ماہی گیری اور مختلف منصوبوں کے سلسلے میں بھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے، اور اس سلسلے میں صنعتی سطح پر یہ کام کیا جانا چاہیے۔ 160 مختلف فارمز، فش فارمز جو ہیں وہ تیار کیے جا چکے ہیں اور تعاون ہو رہا ہے دونوں ممالک، بالخصوص بحیرہ خزر کے سلسلے میں، اور خاویاری مچھلیوں کی جو نابودی ہے اس کو روکنے میں بہت زیادہ تعاون کر سکتے ہیں، اور یہ کام کسی حد تک شروع ہو گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ مختلف قسم کی مچھلیوں کو کی پیداوار کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور مصنوعی طرح سے یعنی فارمز کی شکل میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور زرعی شعبے میں بالخصوص ماہی گیری کے شعبے کی جو خصوصی تعلیمات ہوتی ہیں اور سلسلے کی جو اعلیٰ تعلیم ہے اس میں بھی بہت زیادہ تعاون کی گنجائش ہے، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے یہاں طلباء کو بھیج سکتے ہیں تاکہ سلسلے کی خصوصی تعلیمات حاصل کر سکیں، اور یقیناً بحیرہ خزر کی حفاظت کے لیے بھی بہت سارے اقدامات اسکالر سطح پر، اسکالرشپ سے سلسلے کی دی جا سکتی ہیں، اور مالی لحاظ سے بھی اس کی حمایت کی جا سکتی ہے، اور یہ کام تعاون کے ذریعے ممکن ہے۔
جی بہت بہت شکریہ، یہ تھا جناب صادق سازگاری جو ایران اور روس کے درمیان خاص طور پر زراعت اور فشریز کے شعبے میں تعاون میں اضافے پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب، اور یہ ہے کاغذ کی صنعت کا موضوع۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاغذ پوری دنیا کے ملکوں میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی ایک چیز ہے جو نہ صرف چھپائی کے کام آتی ہے بلکہ پیکنگ اور دوسرے شعبوں میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
کاغذ کی تیاری کی صنعت آج تمام معاشروں اور ملکوں میں مکتوب تہذیب و ثقافت کی بنیاد ہے، اور چھپائی کی صنعت کے علاوہ اشتہارات اور پیکنگ کی صنعتیں بھی کاغذ کی تیاری کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ کاغذ کی تیاری ملکوں کی صنعتی ترقی کا ایک اہم اور مستقل حصہ ہے، اور آج کوئی بھی ملک اس مصنوعات سے بے نیاز نہیں۔ تقریباً 56 سال پہلے ایران میں کاغذ تیار کرنے کا پہلا کارخانہ خوزستان کے علاقے ہفتپا میں قائم کیا گیا، جو گنے کے چھلکے سے روزانہ 100 ٹن کاغذ تیار کرتا تھا۔ ایران میں اخباری کاغذ اور چھپائی کے کاغذ اور پیکنگ، گتے اور کارٹن سمیت انواع اقسام کی کاغذی مصنوعات کی سالانہ 2 ملین ٹن سے زائد پیداوار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صنعت بہت زیادہ گنجائش کی حامل ہے۔ ایران میں پیپر اینڈ ورڈ کے تقریباً 7,000 کارخانوں میں سے اکثر کارخانے کاغذ اور گتا تیار کر رہے ہیں۔ ایران نے چونے کے پتھر سے کاغذ کی تیاری کے لیے بھی سرمایہ کاری کی ہے کہ جس سے نہ صرف پانی کی 80% بچت ہوتی ہے بلکہ اس قسم کے کاغذ کے استعمال میں لکڑی کا استعمال بھی ختم ہو گیا ہے۔ بہترین کوالٹی اور دوام کا حامل اور واٹر پروف ہونا وغیرہ اس قسم کے کاغذ کی اہم خصوصیات ہیں۔ اس صنعت میں مقامی طور پر خود کفیل ہونے کے بعد ایران دنیا میں کینیڈا، چین اور تائیوان کے بعد اس صنعت کا حامل چوتھا ملک ہے، اور بعض برسوں کے دوران اس نے تقریباً 2,00,000 ٹن کاغذ برآمد بھی کیا ہے۔
ایران میں کاغذ کی صنعت، رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اور اب پیش خدمت ہے بعض اہم عالمی اقتصادی خبریں۔
دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ ریکارڈ بجٹ خسارے کے راستے پر۔ فوسل ایندھن سے وابستگی کم کرنے کے لیے ونڈ پاور صنعت کا استعمال۔ یورپیوں کے دیوالیہ ہونے میں اضافہ۔ نیو نیویارک ٹائمز نے رپورٹ دی ہے کہ جو بائیڈن حکومت نے آئندہ سال کے لیے 6,000 ارب ڈالر کا بجٹ پیش کیا ہے اور اس کی منظوری کی صورت میں دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ اس ملک کا سب سے زیادہ بجٹ خسارہ ہوگا اور امریکی حکومت 2022 میں دوسری عالمی جنگ کے بعد آئندہ 10 سال تک ریکارڈ بجٹ خسارے کے راستے پر گامزن ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس بجٹ میں امریکہ کی بنیادی تنصیبات کی تعمیر نو کے اخراجات اور سماجی سرگرمیوں سے متعلق اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دفاعی بجٹ میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ گلوبل ونڈ انرجی کونسل کی تازہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ 5 سال کے دوران ونڈ انرجی کی صنعت کے شعبے میں 33 لاکھ افراد کے روزگار کے لیے حالات فراہم ہو جائیں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق خشکی اور سمندر میں ونڈ پاور پلانٹس میں براہ راست روزگار کے مواقع کے علاوہ بالواسطہ طور پر بھی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جن میں اس صنعت میں پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی، پیداوار، نصب اور مرمت کے شعبے شامل ہیں۔ گلوبل ونڈ انرجی کونسل نے امکان ظاہر کیا ہے کہ 2021 سے 2025 کے برسوں کے دوران نئے ونڈ پاور پلانٹ لگائے جائیں گے، جن کی مجموعی پیداوار 470 گیگا واٹ ہوگی۔ یورپ کے شماریات مرکز کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی سطح پر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے کاروباری صورتحال پر بدستور بہت زیادہ اثرات ہیں اور رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں نئے کاروبار کی ترقی 0.3% رہی۔ دوسری جانب صارفین کے اخراجات میں کمی کی وجہ سے اسی عرصے کے دوران یورپ میں کاروباری شعبے میں دیوالیاں ہونے کی شرح اس سے گزشتہ سہ ماہی کی نسبت 5.8% زیادہ بڑھ گئی ہے، کہ جو گزشتہ 1 سال کے دوران ریکارڈ ہے۔ یورپ میں دیوالیاں ہونے کا ریکارڈ 2015 سے تعلق رکھتا ہے۔ یورپ کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے کہ جو کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور اٹلی، فرانس اور جرمنی میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی شرح بہت زیادہ رہی ہے۔
ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.